بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا رحمة للعالمين حبيبنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ناظرين، امید کرتا ہوں آپ خیریت عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ پیام رحمان ہے جو براہ راست آپ کی خدمت میں سرزمین قم سے پیش کیا جا رہا ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام دیگر پروگراموں کی طرح آپ کے لیے مفید واقع ہوتا ہوگا. بہرحال ایک خوبصورت پروگرام ہے جس میں قرآن سوروں کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ ہوتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ ہر سورے کے حوالے سے مختصر طور پر ہی صحیح لیکن کچھ مفید باتیں ہوں جن کا ہمارے اور آپ کے لیے جاننا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہفتہ اتحاد، ہفتہ وحدت کی مبارکباد پیش کروں آپ تمام ناظرین اور تمام مسلمین کی خدمت میں. 12 ربیع سے 17 ربیع تک ایک خوبصورت ایام اور سراسر نور و سرور سے لبریز یہ ایام ہیں، یا جس میں تمام مسلمین عالم برادری، بھائی چارگی، اخوت و ہمدلی کے اس رشتے کو تازہ کرتے ہیں اور نہایت خوبصورت نمونہ پیش کرتے ہیں اپنے اتحاد کا. میں تمام ناظرین کی خدمت میں، تمام مسلمین کی خدمت میں ایک بار پھر اپنی جانب سے اور اپنی پوری ٹیم کی جانب سے ہفتہ اتحاد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو جیسا کہ معلوم ہے آج کل اس پروگرام میں ہماری گفتگو ایک دو پروگراموں سے یہ سلسلہ جاری ہے، سورہ مبارک نصر کے سلسلے میں ہو رہی ہے. آج بھی انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور سورہ مبارک نصر کے حوالے سے کچھ گفتگو ہم کریں گے اپنے مہمان کے ساتھ. اس سے پہلے کہ ہماری باقاعدہ گفتگو شروع ہو اور پروگرام آگے بڑھے، آئیے سب سے پہلے سورہ مبارک نصر کی آیات کی تلاوت سن لیں، پھر انشاءاللہ آتے ہیں آپ کے پاس. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. میں شکر گزار ہوں ناظرین آج بھی آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے بیٹھے ہیں اس پروگرام میں پیام رحمان میں. آج جیسا کہ ہم نے بتایا سورہ مبارک نصر کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہوگی، اور حسب معمول آج بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں عالم گراں قطر جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میں بھی آپ کی خدمت میں بھی اس ہفتے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. نہایت مبارک ایام ہیں ہفتے اتحاد کے.
شکریہ.
اس سے پہلے گفتگو کچھ ہو چکی ہے سورہ مبارک نصر کے حوالے سے، پہلی آیت پر ہم نے غور کیا اور کچھ نکات اس حوالے سے بیان ہوئے. اسی طرح دوسری آیت، میں جو ایک مسئلہ ہے، دو باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ فوج در فوج یا جوق در جوق لوگوں کا داخل ہونا دین میں، اور وہ بھی دین خدا میں، اللہ کے دین میں. اس کی میں توضیح چاہوں گا، یہاں سے گفتگو کا آج آغاز کیا جائے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. میں آپ کی خدمت میں اسی طرح سے پیام رحمان کے معزز و محترم ناظرین کی خدمت میں سلام کے ساتھ ساتھ ہفتہ وحدت کے مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں.
بہت شکریہ.
البتہ چونکہ ہفتہ وحدت ہے اس لیے چاہتا ہوں کہ اس مناسبت سے ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں.
بسم اللہ.
وہ یہ کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی اسلام کے ماننے والے ہیں اور اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کا میلاد اور محفل اور خوشیاں منا رہے ہیں، ایک اہم ترین جو ضرورت ہے آج اس زمانے کی اور اس عصر کی، وہ یہ ہے کہ آپس میں، جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا، ہمدلی، اتحاد، بھائی چارگی اور محبت کی. اس لیے کہ آج جو انسان اور اسلام دشمن طاقتیں ہیں، انہوں نے جو ہے متحد ہو کر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم کو اسلام کو دنیا سے نیست و نابود کر دینا ہے، اور اس میں کچھ نام دہاد مسلمانوں کو بھی ساتھ کر لیا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جتنا ہو سکے آپس میں اتحاد کا مظاہرہ کریں. البتہ اتحاد کے مظاہرے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے، مثلا شیعہ اور سنی خاص طور سے، یہ ایک ہو جائیں، شیعہ سنی ہو جائے یا سنی شیعہ. مطلب یہ ہے کہ جو مشترکات ہیں اس میں متحد ہو جائیں. اور اس میں اہم ترین چیز جو مشترکہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم سب کا دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، جو انسانیت کا دشمن ہے، اس کے سامنے میں ہم ہاتھ میں ہاتھ دے کے اس کی سازشوں کا مقابلہ کریں، اس کی سازشوں کو پہچانیں، اس کے مقابلے میں متحد ہو جائیں. اتحاد کا یہ مطلب ہے. لہٰذا بہت ضرورت ہے دنیا میں جہاں جہاں بھی اسلام کے ماننے والے ہیں کہ وہ اس نقطے کی طرف، کہ جو اس زمانے کی شدید ترین ضرورت ہے، اور جس کا حکم قرآن نے بھی دیا ہے مختلف آیات میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہم سے یہی مطالبہ ہے، اور ان کی سیرت میں ہی ملتا ہے کہ مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جو آپ نے
سب سے پہلا کام جو آپ نے
کیا وہ مدینہ مسلمانوں کے درمیان برادری، بھائی چارگی، اخوت کا انتظام کیا، ان کے درمیان عقد اخوت پڑھا گیا اور سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. تو ہم جو ہے اپنے اختلافات کو دور رکھ کے اور اختلافی باتوں کو ہم ممبر سے، کرسی سے اور عام جو اسٹیج ہوتے ہیں اس سے بیان کرنے کے بجائے، ہم جو مشترکہ باتیں ہیں، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا رسول، ہم اس پر جو ہے وہ متحد ہو جائیں، مشترکہ جو دشمن ہے اس کے مقابلے میں متحد ہو جائیں. جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ آپس میں علماء بیٹھ کے حل کریں ان کو، اس کو جو ہے وہ دانش مند جو حضرات ہیں وہ بیٹھ کے حل کریں ان کو. صحیح. اور جو بھی کوئی ایسی باتیں کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام دشمنوں کو ایجنٹ ہے اور وہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالنا چاہتا ہے کہیں کے اوپر، اس کو اس اپنے مقصد میں اور اس جو اسلام کے خلاف سازش ہے کہ مسلمانوں میں جتنا ہو سکے اختلاف ڈالا جائے، اس سے جو ہے روکا جائے تاکہ جو ہے وہ ہم اللہ کے نزدیک میں مقرب ہو سکیں اور دین اسلام کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے اس کا ہم مقابلہ کر سکیں.
کہ امت محمدی اور امت اسلامی، جس کو واقعاً امت محمدی بھی کہا جانے کا حق ہے، باقاعدہ طور سے تشکیل ہو سکے اور جو اس کا امتیاز اور جو اس کی عظمت، جو اس کی حیثیت ہونی چاہیے دنیا میں، وہ برقرار رہے. جیسا کہ آپ نے ایک اچھے نقطے کی طرف جو اشارہ کیا، اس کا ایک گہرا تعلق خود اس سے بھی ہے کہ جو ایک مقصد ہے یا جس کی طرف اس دوسری آیت میں اشارہ بھی ہے کہ لوگ فوج در فوج دین خدا میں داخل ہوں گے.
جی
انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ سب لوگ جوخ در جوخ دین خدا میں داخل ہوں گے. اس کا گہرا تعلق ہمارے اتحاد سے ہے. جب تک ہم اتحاد، ہم دلی کی فضا نہیں بنائیں گے دنیا میں، یہ اتفاق رونما نہیں ہوگا.
جی جی صحیح، یہ اتفاق رونما نہیں ہوگا. اور جو جب تک ہمدلی اتحاد نہیں ہوگا، تب تک ہم ایک دوسرے کے عقائد سے، ایک دوسرے کے نظریات سے، ایک دوسرے میں جو مذہب میں جو فرقوں میں باتیں پائی جاتی ہیں ان سے آشنا نہیں ہوں گے. اور جو دشمن جو سازشیں کر رہا ہے اور اپنی زبان سے جو اختلافی باتیں پھیلا رہا ہے، بس ہم اس کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں گے. تو اس کا فائدہ، یہ ایک اہم ترین فائدہ یہ ہوگا، ہم ایک دوسرے سے آشنا ہوں گے. جب آشنا ہوں گے نہیں، جب قریب ہوں گے تو آشنا ہوں گے، آشنا ہوں گے تو بہت سے اختلافات خود بخود دور ہو جائیں گے. اب آتے ہیں اپنی گفتگو کے سلسلے میں، دوسری آیہ کریمہ ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ یہ گویا ایک پیشین گوئی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی کہ جب فتح اور نصر آ جائے گی تو ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یعنی اس فتح، اس نصر کی علامت کیا ہوگی؟ علامت یہ ہوگی کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں. اب یہاں کے اوپر تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ بہت سے مصادق بیان کیے گئے ہیں کہ وہ کون سا وقت تھا، لیکن سب کا اتحاد اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ وہ واحد موقع کہ جب لوگ گروہ در گروہ جو ہے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، وہ فتح مکہ کا موقع تھا کہ جب حضور نے جو ہے وہ بڑی محبت و بھائی جارگی اور بغیر کسی خون بہے، بغیر کسی خون بہایا جائے، آپ نے جو ہے وہ اسلام کو پیش کیا اور جو مشرکین تھے انہوں نے اسلام کو قبول کیا. اور اس طرح سے دیکھا گیا کہ لوگ کس طرح آ رہے ہیں اور آپ کے ہاتھوں کے اوپر اسلام لا رہے ہیں اور بیعت کر رہے ہیں.
اور نہایت خوبصورت نمونے بھی فتح مکہ کے دوران سامنے آئے تھے، البتہ یہاں پہ گنجائش نہیں ہے، آپ کی رحمت و عطوفت و مہربانی کے، خود آ حضرت کی.
بے شک بے شک،
کہ بعض لوگوں نے چاہا کہ خون خرابہ ہو لیکن ان کو روکا
اور
اس اتحاد و ہمدلی کی فضا کو باقی رکھا.
جی جی، بلکہ نعرہ بھی بعض آپ ہی کے اصحاب نے بلند کیا کہ آج جو انتقام کا دن ہے، لیکن آپ نے کہا نا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، عطوفت و رافت کا دن ہے. آپ نے ظاہر سے بات ہے اسی رحمت و محبت و برادری کی بنیاد پر اسلام پھیلا، اسلامی تعلیمات پھیلی. لہٰذا وہ لوگ جو حضور پر الزام لگاتے ہیں معاذ اللہ کہ ان کے ہاں جو ہے وہ کوئی ایسی بات سختی پائی جاتی تھی یا تشدد خدا نخواستہ پایا جاتا، تو ان کو حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ کس طرح سے وہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں جو آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے، آپ کو ختم کر دینا چاہتے تھے، آپ کو اسلام جو ہے مٹا دینا چاہتے تھے، ان کے ساتھ کس طرح سے آپ نے برتاؤ کیا. تو یہاں کے اوپر جو یہ آیہ کریمہ ہے دوسری، اس میں دین اللہ جو لفظ آیا اسے میں بیان کرنا چاہوں، اس سے مراد کیا ہے؟
اگر اجازت دے تو دین اللہ کے سلسلے میں آپ کی توضیح کو ایک بریک کے بعد میں موکول کرتا ہوں. وقت تو چلا ایک بریک کا، انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی باقاعدہ طور پر. میں شکر گزار ہوں ناظرین، آپ پیام رحمان میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اچھی بات ہو رہی ہیں سورہ مبارک نصر کے حوالے سے. ایک بریک کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورة مبارك النصر 110 نمبر کا سورہ ہے قرآن کریم کا، اگر ممکن ہو تو. البتہ مختصر ہے سورہ، سب کو عام طور پر یاد ہوتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ قرآن کریم اگر ہمارے سامنے کھلا ہو تو بہتر طور پر وہ باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں، ان کو درک کر سکتے ہیں جو یہاں پر اس پروگرام میں ہمارے مہمان کی زبانی بیان ہوگی. قبلہ دین اللہ سے مراد.
جی، میں عرض کر رہا تھا کہ دین اللہ سے یہاں پہ مراد کیا ہے، اللہ کے دین سے مراد کیا ہے. تو مفسرین کرام نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ یہاں دین اللہ سے مراد اسلام ہے.
اچھا،
یعنی دین خدا ہے اگر کوئی تو اسلام ہے. اور دوسری جگہ ارشاد بھی ہوا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام، یعنی اسلام کے علاوہ اور کوئی دین ہی نہیں. ٹھیک ہے کہ اس سے پہلے جو دین آئے وہ اپنے زمانے میں دین تھے، حضرت آدم ہوئے، حضرت نوح ہوئے، جتنے بھی انبیاء، حضرت موسیٰ ہوئے ان کے ماننے والے یہودی کہلاتے ہیں، حضرت عیسیٰ ہوئے جن کے ماننے والے عیسائی کہلاتے ہیں، ان کے زمانے میں اللہ کا دین تھا. لیکن جب نبی آخر، جب آخری پروفٹ، آخری محمد صلی اللہ، محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو اس کے بعد اب یہ دین جو دین خدا ہے،
صحیح،
یا اسلام ہے.
صحیح، میں سمجھتا ہوں شاید یہ بھی اس کا نتیجہ نکالا جا سکتا ہے اس آیہ مبارکہ کا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کیونکہ وہ ادیان بھی اللہ کی جانب سے تھے.
جی جی،
کیونکہ اللہ کی جانب سے تھے اس کا مطلب وہ بھی اسلام ہی تھا.
جی،
وہی جی سلسلہ اسلام تھا جو اس منزل تک پہنچا ہے، آخری منزل پر اپنی حضرت رسول کی.
اچھے نقطے طرف اشارہ کیا آپ نے، وہ بھی اسلام ہی تھا. اور یہ اور بات ہے کہ اس شکل میں اور اس نام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ظاہر ہوا اور شہرت ملی، لیکن ہر زمانے میں دین اسلام ہی آیا ہے. یہ اور بات ہے کہ اسلام کے نام سے شہرت ملی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. اچھا، یہ دین، یہ اسلام، اسی کو کیوں خدا نے دین کہا ہے؟ اس لیے کہ یہ دین وہ ہے کہ جو ایک جامع دین ہے، جو دین فطرت ہے، جو دین عقل و خرد ہے، جو لاجک و منطق کا دین ہے اسلام. اور اس میں جامعیت ہی پائی جاتی ہے کہ یہ چاہے عقائد ہو، اخلاق ہو، آداب زندگی ہو، اقتصاد ہو، سیاست ہو، اس میں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. اور یہ انسان کی، دنیا کے تمام انسانوں کی دنیاوی و اخروی دونوں ضمانت کا، دونوں چیز کا ضامن ہے، دونوں جگہ کا.
صحیح.
اور اسی لیے ملتا ہے کہ قرآن مجید کی جو دین اسلام کا کے قوانین و دستورات کا ایک مجموعہ ہے، اور جس میں ظاہر سی بات ہے کہ عقائد بھی ہیں، احکام بھی ہیں، اخلاق بھی ہے، سیاست بھی ہے، ہر طرح کے علوم اس کے اندر ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ علوم اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہے کہ یہ ایک علمی کتاب ہے، علمی کتاب ہے، یہ ایک حقیقت اس کی ہے کہ ایک ہدایت کی کتاب ہے، یہ انسان کو صحیح راستے پہ لانے کی کتاب ہے.
علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی کتاب،
عمل کی کتاب ہے. اور ہدایت سے متعلق یا ہدایت کی ضرورت کے لیے جتنی بھی چیزیں تھیں سب اللہ نے قرآن مجید میں رکھ دی ہے. تبیان لکل شیء ما فرطنا فی الکتاب، ہم نے کتاب میں کوئی چیز، کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. یہ ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کی وضاحت ہے. یہ قرآن مجید جو ہے، جو تعارف کراتا ہے دین اسلام کا. اس سے واقعا سمجھ، اگر کسی کو سمجھنا دین اسلام کیا ہے تو مسلمانوں کے اعمال سے نہیں سمجھا جا سکتا دین اسلام کیا ہے، بلکہ قرآن سے سمجھا جا سکتا ہے. علماء اکرام نے جو کتابیں لکھی ہیں ان سے سمجھا جا سکتا ہے دین اسلام کا. اس لیے میں یہاں کے اوپر اس کی جامعیت کو بیان کرنا چاہتا ہوں. اور ایک دانش مند، ایسے بہت سے دانش مند گزرے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا، کہ جو اسلامی دستورات کا مجموعہ ہے، مطالعہ کرنے کے بعد دیکھا کہ یہ تو واقعی ایک ہماری فطرت کی آواز ہے، اور یہ وہی چیز ہے کہ جو انسان کی فطرت چاہتی ہے، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. میں یہاں کے اوپر نیپلون کا قول نقل کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے یہ موقع ملے کہ میں دنیا کے تمام دانش مندوں کو اور دنیا کے تمام پڑھے لکھے انسانوں کو، ایجوکیٹڈ لوگوں کو،
اچھا،
جمع کروں، تو ان کو میں اسلام، قرآن کے اصولوں پہ جمع کر سکتا ہوں.
اللہ،
انہیں متحد کر سکتا ہوں قرآن کے اصولوں پر. اس لیے کہ قرآن اصل ہے، قرآن حقیقت ہے، اور قرآن ہی وہ ہے کہ جو سعادت کی طرف رہبری اور قیادت کرتی ہے.
صحیح.
اس کا جملہ، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو گہرائی سمجھا تھا اور اس بات کی خواہش مند تھے اور اس چاہتے تھے. یہ اور بات ہے، بہرحال عمر نے وفا نہیں کی، حالات و شرائط فراہم نہیں ہوئے، کہ یعنی گویا کہ خواب تھا، اس کی تعبیر ان کو نہیں ملی کہ دنیا کے تمام پڑھے لکھے لوگوں کو جمع کیا جائے قرآنی اصولوں کے اوپر.
صحیح.
یعنی قرآن پہ عامل بنایا جائے اور قرآن ہی کے ذریعے ان کو سعادت مل سکتی ہے. قرآن کتاب خدا ہے، کتاب سعادت ہے، کتاب ہدایت ہے.
صحیح.
تو یہ میں عرض کر رہا تھا، یہاں پہ دین خدا سے مراد جو ہے وہ اسلام ہے. اور اسلام اس لیے ہے چونکہ اسلام ایک جامع دین ہے، اور یہ دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی سعادت کے لیے آ جائے۔
صحیح۔ اب آتے ہیں تیسری آیت مبارکہ کی طرف، فسبح بحمد ربک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس میں کئی باتیں ہیں، سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ جو حمد و تسبیح ہے یہ کیا چیز ہے، اس کا آپس میں رابطہ کیسا ہے؟ جی،
ہم جیسا کہ اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں، اس کے معنی تعریف کے ہیں، شکر کے ہیں، سپاس کے ہیں، اور اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ پہلے ہم اللہ کی حمد کریں، اس کے بعد اس سے کوئی چیز طلب کریں۔
صحیح۔
سورہ حمد میں دیکھیں، پہلے اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد جا کے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی گویا کہ ایک طریقہ اللہ نے بتایا ہے دعا کا، کہ پہلے تعریف۔ ہمیں کیا ہے کہ جب ہمیں مل جاتا ہے کچھ پھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ، نہیں، کہا ملنے سے پہلے کہنا چاہیے الحمدللہ۔ تو ہم کے معنی تعریف کے ہیں، ستائش کے ہیں، اور اس کے شکر بجا لانے کی اس کی نعمتوں کا۔ تسبیح کے جو ڈکشنری لغت میں معنی بیان کیے گئے ہیں وہ تیرنے کے معنی ہیں۔
اچھا
جی، یعنی جس سے یہ لفظ لیا گیا ہے سباحہ، اس میں تیرنے کے معنی ہیں، وہ فضا میں تیرنا ہو یا پانی میں تیرنا ہو۔ لیکن جو علماء نے اصطلاح میں، اور جو یہاں پہ ہماری مراد ہے جو بیان کیا جس معنی کو، وہ یہ کہ اللہ کو ہر عیب اور نقص سے پاک سمجھنا، منزہ سمجھنا۔ سو اس لیے ایک ذکر جو عام طور سے پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ ہے، یعنی کہ اللہ ہر نقص اور عیب سے منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے۔
صحیح۔
اور یہیں کے اوپر میں یہ بھی اشارہ کروں بریکٹ میں کہ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف، کہ جو نماز میں بہت تاکید کی گئی، خاص طور سے بلا فاصلہ نماز کی، یہ نماز جیسے ختم ہوئی فوراً بعد جو ہے تسبیح پڑھنے کا، وہ اسی لیے کیونکہ یہ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اس کو اللہ کا بہترین ذکر قرار دیا گیا ہے۔ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ہے، وذکر اللہ ذکراً کثیرا، اللہ کی زیادہ زیادہ ذکر کرو، اس کا ایک مصداق تسبیح فاطمہ زہرا سلام،
ذکر الہی پر مشتمل ہے وہ بھی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔
اس کے ظاہر سے بات ہے، اپنے فوائد ہیں کہ انسان مغفرت ہوتی ہے، اور 1000 یا 70000 نماز تک مستحبی نماز کا ثواب ملتا ہے انسان تسبیح پڑھتا ہے، تو وہ بھی وہ اللہ کی تنزیہ اور اللہ کی ہر عیب اور نقص سے پاک بیان کرنے کے لیے۔ اب یہ کہ ان کا آپس میں رابطہ کیا ہے، حمد اور تسبیح کا آپسی تعلق کیا ہے، باہمی تعلق کیا ہے، ان کا آپس میں رابطے کے لیے میں بیان کروں کہ اللہ کی طرف جو جن صفات کو ہم منسوب کرتے ہیں، یعنی اللہ کی جو صفات ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک صفات صفات ثبوتیہ کہتے ہیں، جو صفات کمالیہ کہلاتی ہیں، یہ وہ صفات ہیں کہ جن کی ہم اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں، اللہ میں حیات ہے، اللہ میں قدرت ہے، اللہ میں شجاعت ہے، اللہ میں قیومیت ہے، جو بھی صفات بیان کیے جاتے ہیں۔ اب یہ ان کو صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے، تو یہ صفات جن کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں، جب ان کو ہم بیان کرتے ہیں تو اس کو حمد کہتے ہیں، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، جب اللہ کے ہم صفات ثبوتیہ بیان کر رہے ہیں تو اس کی ہم تعریف کر رہے ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں۔
صحیح۔ وہ صفات جو اللہ کے لیے ثابت ہیں یا جن کی نسبت ہم دیتے ہیں ان کو صفات ثبوتیہ
کہتے ہیں،
ان کو ذکر کرنا کہتے ہیں،
اس کو حمد کہتے ہیں۔
ان صفات کا ذکر،
البتہ میں ربط کو بیان کرنے کے لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں ابھی کہ دوسرے صفات کون سے ہیں، صفات سلبیہ، یعنی وہ صفات کی جن کو ہم اللہ سے سلب کرتے ہیں، جن کی نسبت اللہ کی طرف نہیں دیتے، مثلاً یہ نہیں کہتے
ایسا اللہ یہ نہیں ہے، مثلا اللہ کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی،
اللہ میں جسم نہیں ہے،
جسم نہیں ہے،
اللہ مکان سے خالی ہے،
نقص نہیں ہے کسی طرح کا، کوئی بھی نقص،
جو ظاہر سی بات ہے کہ جس میں محدودیت ہو کسی طرح کی۔ جب ہم کسی بھی صفت کو، کسی بھی نقص کو اللہ سے سلب کرتے ہیں تو اس کو تسبیح کہا جاتا ہے۔ اب یہیں سے جو ہے وہ ان دونوں کا رابطہ سمجھ میں آتا ہے کہ صفات ثبوتیہ کی نسبت دیں تو یہ حمد ہے، صفات سلبیہ کی نسبت دیں تو حمد ہے۔ اب یعنی گویا کہ یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔
صحیح۔ یعنی ہم دیکھتا رہتا ہے صفات کا حامل جاننا اللہ کو، اور ادھر تسبیح یعنی یہ کہ نقائص سے آری جاننا، نقائص سے دور جاننا اللہ کو۔ صحیح،
بے شک۔ اب یہ کہ اس کی میں تھوڑا سا اس طرح سے اور وضاحت کروں کہ جو صفات سلبیہ ہیں، جس کو ہم تنزیہ کرتے ہیں، جس کو ہم تسبیح کہتے ہیں، اللہ گویا کہ در حقیقت یہ تسبیح جو ہے پلٹتی ہے اسی حمد کی طرف، یعنی صفات ثبوتیہ کی طرف۔ تسبیح جو ہے، تسبیح ہم نے کیا کہا، یعنی اللہ کو جو صفات ہیں، جو نقائص ہیں ان سے منزہ سمجھنا، یہ در حقیقت سمجھتے ہیں پلٹتی ہیں صفات ثبوتیہ اور اللہ کی حمل کی طرف. وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ جہل سے پاک ہے, اللہ جہل سے پاک, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عالم ہے, اللہ میں علم پایا جاتا ہے. تو صفات سلبیہ کی بازگشت جو ہے وہ کس کی طرف ہے؟ صفات ثبوتیہ کی طرف ہے کہ جو حمد خدا ہے. تو گویا کہ حمد خدا میں اور تسبیح خدا میں ایک گہرا رابطہ پایا جاتا ہے. جب بھی ہم تسبیح کریں گے اللہ کو پاک سمجھیں کسی صفت سے, تو یہ پلٹے گی حمد خدا کی طرف, یعنی گویا کہ اللہ کی حمد کر رہے ہیں.
صحیح.
اللہ کو کسی نقص و عیب سے ہم پاک و پاکیزہ کریں, سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی حمد کر رہے ہیں, اللہ کی ہم ثنا کر رہے ہیں.
صحیح. بہت خوب. کچھ دیر کے لیے ہم اگر اجازت دیں تو گفتگو کا سلسلہ روکتے ہیں. وقت ہو چلا ہے بریک کا, انشاءاللہ پھر گفتگو جاری رہے گی. ناظرین کہیں جائیے گا نہیں, پیام رحمان ابھی جاری ہے. ناظرین پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پیام رحمان میں. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول رحمت ہیں, آپ کی ولادت کے ایام ہیں. ایک نہایت خوبصورت قول آپ کی زبانی نقل ہوا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ خدمت میں پیش کروں. آپ فرماتے ہیں کہ الراحمون یرحمہم الرحمن یوم القیامہ, ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. رحم کرنے والے وہ لوگ جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر روز قیامت رحمان رحم کرے گا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر جو زمین پر رہتے ہیں, زمین والوں پر تم رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. نہایت خوبصورت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین ہماری گفتگو سورہ مبارک نصر پر جاری ہے اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ. اس میں تیسری ہی آیت میں جس کی ابھی تلاوت ہوئی کچھ دیر پہلے, تسبیح کا آپ کو حکم دیا ہے آن حضرت کو اللہ نے, حمد کا حکم دیا ہے, اس کے ساتھ ہی استغفار کا بھی حکم دیا ہے باقاعدہ. واستغفر, یہ پیغمبر کو استغفار کا حکم دینے کا کیا مطلب ہے؟ وہاں تو نقص نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, کوئی لغزش نہیں ہے, استغفار کیسا؟
بہت ہی اچھا سوال ہے, اس لحاظ سے کہ عام طور سے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ استغفار جب کیا جاتا ہے تو گناہ سے استغفار کیا جاتا ہے, گناہ سے توبہ کی جاتی ہے اور اللہ سے طلب مغفرت کی جاتی ہے. چونکہ یہ بات مسلم ہے کہ انبیاء, نبی اکرم خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ گناہ نہیں کرتے, یہ معصیت نہیں کرتے, یہ معصوم ہوتے ہیں. اب عصمت کے باوجود استغفار کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں کے اوپر جو مفسرین حضرات نے اس کی تفسیریں بیان کی, اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ یہاں مراد یہ نہیں کہ اپنے گناہوں سے استغفار کیجیے, مراد یہ ہے کہ اپنی امت کے گناہوں سے استغفار کیجیے.
اچھا
جی, اس لیے ملتا ہے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول, میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا, حضرت علی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو تمہارے شیعوں کے اعمال جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں, اور جب اعمال اچھے ہوتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں, اور جب اعمال اچھے نہیں ہوتے ہیں تو غمگین ہوتا ہوں, اور ان کے لیے میں استغفار کرتا ہوں. علی کے شیعوں کے لیے میں استغفار کرتا ہوں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو معنی بیان کی گئے وہ یہ کہ امت کے لیے استغفار ہے. اس کی مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو بچہ نالائق کوئی ہوتا ہے, مثلا امتحان فیل ہو جاتا ہے, کوئی نالائقی کرتا ہے, کوئی غلطی کرتا ہے, تو اس سے باپ شرمندہ ہوتا ہے, باپ کو ندامت ہوتی ہے.
صحیح.
ایک ٹیچر, ایک معلم کو لے لیجئے, جب اس کا کوئی شاگرد ناکام ہوتا ہے تو یہ معلم کو ندامت ہوتی ہے کہ میں نے اتنی محنت کی اس کے لیے, اس کے باوجود یہ فیل ہو گیا, یہ ناکام ہو گیا.
تو وہ اس اسٹوڈنٹ یا اس بچے کی طرف سے صفائی دیتا ہے, یا پھر یہ کہ اس کی غلطی کو ذرا اس کی پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے, اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے, ایک طرح
تلافی کرنا چاہتا ہے. تو وہ حضور کہ جن کو اس امت کا باپ کہا گیا, انا و علی ابا و حاضل امہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں.
صحیح.
ظاہر سی بات ہے کہ باپ پردہ پوشی کرتا ہے تو یہ تو ہم سب کے باپ ہیں, پوری امت. صحیح. کے باپ ہیں, تو یہ اس لیے استغفار کرتے ہیں. دوسری جو بیان کی گئی وہ یہ کہ یہاں کے اوپر وہ یہ کہ استغفار کا مطلب صرف گناہوں سے استغفار نہیں ہے, بلکہ استغفار جو نبی کرتا ہے وہ اس کے عصمت میں اضافہ ہوتا ہے, درجات میں اضافہ ہوتا ہے. استغفار خود ایک طرح کی عبادت ہے, ایک طرح کی دعا ہے, اللہ کے سامنے تضرع زاری, ابدیت, انکساری کا اظہار کا بہترین طریقہ استغفار ہے، اس لیے وہ استغفار کرتے ہیں. اور ایک وجہ یہ کہ جو استغفار کرتے ہیں وہ یہ تاکہ جو یہاں پہ حکم دیا ہے اللہ نے کہ آپ استغفار کیجیے اپنے نبی سے، وہ اس لیے بتانا چاہتا ہے کہ جو الہی نمائندے ہوتے ہیں انہیں اپنے اعمال کے متعلق بیدار رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے. جو بھی جن کو بھی اللہ کی طرف سے کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے انہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غفلت میں مبتلا ہو جائیں، ہر وقت انہیں چاہیے کہ عند اللہ اپنے کو ذمہ دار سمجھیں، اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ استغفار کریں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ گناہوں سے استغفار نہیں ہوتا، یہ اس لیے صرف استغفار گناہ کے لیے نہیں ہوتا، اگر گناہ کے لیے بھی ہو تو بعض روایت میں ایک امت کے استغفار کرتے ہیں. دوسرے یہ کہ یہ استغفار جو ہوتا ہے اپنے اظہار عبودیت کے لیے ہوتا ہے، تسلل
اور کمال کو حاصل کرنے کے لیے. کمال کے حدود تو نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں جب ہم کھڑے ہیں اسے کمال طلب کر رہے ہیں، تو جتنا ہم طلب کریں گے اتنا وہ عطا کرے گا.
اس لیے ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا دل کبھی کبھی مقدر ہو جاتا ہے، انو لیغان علی قلبی، میرا دل کبھی کبھی مقدر ہو جاتا ہے، وانی استغفر فی کل یوم 70 مرہ، اور میں ہر دن 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. ایک وجہ جو بیان کی گئی ان کے استغفار کی تو یہ کہ اچھا بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 100 مرہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو یہ قدورت جو بیٹھتی ہے دل پہ، یہ کس طرح کی قدورت ہے کہ جس کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں؟ اس کی بڑی اچھی مثال دی ہے علامہ مرتضیٰ مطہری جو شہید ہیں، اور معلم کے نام سے معلم ہیں، معلم کے نام سے جو بہرحال معروف ہیں، اور یہاں معلم ڈے بھی منایا جاتا ہے ان کے لیے. ان کے لیے ملتا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں بھی جو قدرت جو بیان کی گئی ہے وہ قدرت اس طرح کی ہے کہ آپ ایک شیشہ لے لیجیے. شیشہ آپ دیکھتے ہیں بظاہر صاف و شفاف ہے، آئینہ صاف و شفاف، اس میں آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، مگر کچھ گھنٹے آپ کہیں کے اوپر رکھ دیجیے، اس کو ایک کھلی فضا میں کہیں رکھ دیجیے، کہیں کے اوپر رکھیں، تو آپ اگر تیز بین نظروں سے دیکھیں گے، دقت سے دیکھیں گے، تو دیکھیں گے اس پہ ہلکی ہلکی گرد آ گئی ہے اسی آئینے کے اوپر. ابھی چہرہ دکھائی دے رہا ہے مگر اس کے باوجود اس طرح جیسے دکھائی دینا چاہیے اس طرح نہیں. اب اس کے لیے بڑا دقت اس کی ضرورت ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کے درمیان آتے تھے،
خاکی بندوں کے ساتھ بیٹھتے تھے،
جی ان کے درمیان آتے تھے، تو ایسے جب تنہا ہوتے تھے اللہ کی بارگاہ میں ہوتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کے جلوے کا نظارہ کرتے تھے. لیکن جب لوگوں کے درمیان ہوتے تھے، ان کی خدمت کر رہے ہوتے تھے، تو ٹھیک ہے وہاں بھی وہ اللہ کے لیے خدمت کر رہے ہوتے تھے، اور جس کی خدمت کر رہے ہوتے تھے اس میں وہ اللہ کا جلوہ ہی کا نظارہ کر رہے ہوتے تھے. لیکن یہ چونکہ بہرحال وہ ایک طرح انڈائریکٹ رابطہ خدا سے ہو گیا، یعنی ایک بہرحال ہوتا ہے خدا کو دیکھنا، ایک یہ ہوتا ہے کہ آئینے میں خدا کو دیکھنا، کسی آئینے میں خدا کو دیکھنا. تو یہ جو ان کاموں کے ذریعے جو انجام دیتے تھے وہ لوگوں میں جاتے تھے، تو ایک طرح کی قدورت ان کے دل میں بیٹھ جاتی تھی. ظاہر سی بات ہے کہ ایسے جو آئینے میں قدورت ہے اس میں ہم لوگوں کو عام طور سے کوئی دیکھے اسے قدورت، اس پہ کوئی دھول نظر نہیں آئے گی، اس پہ کوئی جو ہے وہ گندگی نظر نہیں آئے گی، وہ صاف و شفاف نظر آئے گی. جب آدمی جو ہے وہ دقت سے دیکھے گا تو واقعی جو ہے وہ دیکھے گا کہ وہ گندا ہو گیا، اس پہ دھول ہلکی دھول سے ہی بیٹھ گئی. نبی بھی جب تنہا ہوتے تھے اللہ سے استغفار کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے تو اس کی منزل اور ہوتی تھی. لیکن جب لوگوں کے درمیان آتے تھے تو اس کے لیے کہتے تھے کہ یہ جب آتا ہوں لوگوں کے درمیان تو ایک طرح سے میرا دل مقدر ہو جاتا.
بہرحال وہ جن افراد کے درمیان بیٹھ رہے ہیں خود وہ افراد بھی طہارت کی اس منزل پر نہیں ہیں، بہرحال ان سے بھی گناہ ہوتے ہیں، لغزش ہوتی ہیں، ایک طرح سے آلودہ افراد ہیں ان کے بیچ میں حضرت رسول کو بیٹھنا پڑتا. یہ
تو اس سے وہ استغفار کرتے تھے.
صحیح. بہرحال وقت میں بھی زیادہ گنجائش نہیں ہے اور گفتگو کو بھی آج یہاں پہ ختم کرنا ہے سورہ مبارکہ نصر کے حوالے سے.
بسم
اللہ. اگر آپ مناسب سمجھیں تو استغفار کے مختصر طور پر اس کے شرائط آداب کچھ ہوتے ہیں، بہرحال مختصر بیان ہو جائیں، اس کے بعد میں سننا چاہوں گا پیغامات اس کے کیا ہیں.
جی جی. استغفار ظاہر سی بات ہے کہ اس کے فوائد ہیں اور اس کے جو،
میں اجازت چاہتا ہوں، اگر اجازت دیں تو ایک بریک لیتے ہیں انشاءاللہ چھوٹا، پھر باقاعدہ گفتگو جاری رہے گی، کہیں اسکرین چھوڑ کر نہیں جائیے گا ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں. بزم جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم میں بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. نہایت خوبصورت اشعار تھے اور نہایت خوبصورت نعت تھی. لاکھوں کیا، کروڑوں اربوں، شاید بے نہایت سلام و صلوات و درود ہو اس عبد خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. مولانا چار پانچ منٹ ہمارے پاس ہیں شرائط استغفار کے کیا ہوں, اس کے بعد اگر وقت بچتا ہے تو انشاءاللہ آتے ہیں پیغامات پر.
جی استغفار, ظاہر سی بات ہے وقت نہیں ہوتا, فوائد کی طرف بھی میں اشارہ کرتا, آداب کی طرف بھی اشارہ کرتا, لیکن اس کی شرائط کیا ہیں, یہ کیسے ہمارے استغفار جو ہے کیسے ہمارا استغفار مکمل ہو جو ہم کرتے ہیں. ایک یہ بتایا گیا کہ اظہار ندامت ہے, پشیمانی ہے,
یہ پہلا قدم
ہے. اور اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ انسان گریا کرے اپنے گناہوں کو یاد کر کے, ایک پہلا قدم اس کا یہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے گریا اگر دل سے نہ ہو تو آدمی جو ہے وہ تظاہر کرے گریا, کیونکہ یہ خود تظاہر جو ہے انسان کے
یعنی
انسان کی ظاہری حرکت جو ہے وہ انسان کے اندر بھی اثر کرتی ہے,
رونے کی ایکٹنگ کرے.
ہاں وہ خلوت میں جہاں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ گناہوں کی طرف دوبارہ نہ پلٹے جس سے استغفار کر رہا ہے.
صحیح.
تیسری اس کی شرط یہ ہے کہ جو جس کے جو حق ضائع کیا ہے اس کو اس کی طرف پلٹائے.
اچھا
اس لیے ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں انہوں نے پوچھا اپنے اصحاب کرام سے کہ بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں, تو انہوں نے ظاہر سے عام تصور یہ جس کے پاس مال نہ ہو, جس کے پاس سرمایہ نہ ہو, تو انہوں نے یہ کہا جس کے پاس مال نہ ہو جس کے پاس, تو کہا نہیں مفلس یہ نہیں کہا, مفلس وہ ہے کہ جو قیامت میں نماز کے ساتھ روزے کے ساتھ زکوٰۃ کے ساتھ تو آیا ہوگا, یعنی یہ انجام دیا ہوگا, لیکن اس نے کہیں اس کا مال کھایا ہوگا, کہیں اس پہ ظلم کیا ہوگا, کہیں اس مسلمان کا بے گناہ انسان کا خون بہایا ہوگا, یہ مفلس ہو. اس کو مفلس کہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ممکن ہے کہ کسی سے خطا ہو, لیکن یہ دنیا میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں اس کی تلافی کر لے
اسی گردن پر کسی کا حق
جس کا ضائع کیا ہے. تیسرا اور چوتھا اس کا یہ ہے, استغفار کی شرط یہ ہے کہ جو حرام مال کھا کے ہمارے جسم جو رشد و نمو پیدا ہوئی ہے اپنے جسم کو ہم کم کریں. اس لیے کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ البدن الجہاد والصیام, بدن کا جو ہے وہ کہ زکوٰۃ کیا ہے, انسان اللہ کے رام کوشش کرے جہاد کرے اور روزے رکھے, یعنی جو حرام مال سے ہمارے بدن کی پرورش ہوئی ہے وہ اتنا اللہ کی اطاعت کریں, اتنا اللہ کے فرما برداری کریں کہ یہ جو گوشت جو رشد و نمو پایا یہ ہمارے جسم سے ختم ہو جائے, اس کی جگہ پہ حلال روزی کا پرورش ہو جائے حلال روزی کے ذریعے سے. اور آخری شرط یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی پابندی, اللہ کی واجبات کی پابندی, جو واجبات اس نے ترک کیے ہیں اس کو وہ انجام دے, یعنی اگر نماز قضا ہوئی ہے تو اس قضا اس کو پورا کرے, روزے قضا ہوئے ہیں یعنی ان کی تلافی کرنا گویا کی.
صحیح.
یہ اور اس کے آداب بھی ظاہر سی بات ہے وقت نہیں, لیکن اب میں پیغام کی طرف آنا چاہ رہا تھا.
ایک اہم حصہ ہے ہمارے موضوع کا. ہاں اس کے پیغامات کیا ہیں؟
پیغام ایک اہم پیغام تو یہ ہے کہ اللہ جب انسان کسی کو کامیابی ملتی ہے کوئی بھی ہو, حتیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کی مدد کے زیر سایہ کامیابی ملتی ہے, اس لیے ملتا ہے اس پہلی آیہ کریمہ جو ہے اس میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس, یعنی جو نصر ہے وہ اللہ کی نصر ہے, کامیابی جو ملتی ہے وہ اللہ کے مدد کے ذریعے سایہ ملتی ہے. دوسرا اسے پیغام یہ ہے کہ لوگوں کو توحید کی طرف بلانے کے لیے ضروری ہے کہ کفر و شرک کا خاتمہ ہو جائے. کفر و شرک کا پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتمہ کیا حضور, اس کے بعد لوگ یعنی جو موانی ہیں توحید کے جو رکاوٹیں ان کو برطرف ہو جائے. اب وہ شرک ہے کفر ہے اور بھی جتنی چیزیں ہیں ان کا برطرف ہونا ضروری ہے. اس لیے کہا ورائی تنا سید خلون فی دین اللہ افواج. اچھا تیسرا پیغام یہ ہے کہ فتح و کامیابی کے لیے انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے. جب انسان کو کامیابی مل جائے
30 سیکنڈ تقریباً ہمارے پاس,
مغرور نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ نے کہا, اللہ نے فرمایا کہ جب مدد آ جائے تو کیا کرو, فسبح بحمدک ربک واستغفر, یعنی جب بھی ہمیں کوئی کامیابی ملے تو مغرور ہونے کے بجائے اللہ کی تسبیح کریں, اللہ کی حمد کریں, اللہ کی ثنا میں. اور آخری اس کا پیغام یہ ہے کہ توبہ کو قبول کرنا یہ اللہ کی سنت ہے, انہو کان توبہ. لہذا انسان کوئی کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ سہی اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اس نے خود وعدہ کیا ہے کہ تم جو ہے اپنے گناہ کی توبہ کرو, میں توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں.
شکر گزار ہوں میں حسنی صاحب آپ کا. وسبح بحمد ربک واستغفرہ انہو کان توابا, نہایت خوبصورت آیت اور ہمیں امید دلاتی ہے کہ اگر ہم سے لغزشیں ہوتی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں خلوص دل کے ساتھ حاضر ہو, یقیناً اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا. اللہم احشرنا مع القرآن. انشاءاللہ اگلے ہفتے سورہ مبارک مسد کے سلسلے میں ہماری گفتگو رہے گی اور یہ پروگرام لے کر کے حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیں, ہم آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں. التواس دعا, خدا حافظ.